هو نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سیرت النبی کے سلسلے میں آج ہم اگلا ٹاپک دیکھیں گے جو کنٹینویشن ہے وفود کی. پیج نمبر ہے 340. آخری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اس کے ایک سال کے بعد حج کا موقع آیا سن 9 ہجری میں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مشرکین مکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ان کو مزید 4 مہینے سوچنے کا وقت دیا گیا, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اس طرح سے ایک قسم کی بلا شرکت غیر مکہ پہ اتھارٹی حاصل ہو گئی. جب بھی کبھی کسی گروہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ آ جائے ان کی زندگی میں, تو پھر لوگ جوک در جوک اس میں آنے لگتے ہیں. یہی ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. سورت نصر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ منظر کشی کی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی تو پھر تم دیکھتے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آتے ہیں. تو آج کل ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گروہ آئے, مختلف سوچ سامنے رکھتے ہوئے آتے تھے اور لے کر عموماً سب ہدایت کی دولت جاتے تھے. ابھی تک ہم نے اس میں جن وفود کا تذکرہ پڑھا اس میں قبیلہ عبد القیس کا وفد, ہم نے ان کا معاملہ دیکھا, سعد بن بکر کے رئیس دمام بن سالبہ کی آمد کا قصہ پڑھا, اور آج ہم پڑھیں گے عزرہ اور بلی یا بلا کا وفد. اب عربی زبان میں یا پہ کھڑی زبر کر دیں گے تو بلا پڑھیں گے, اور اگر زیر رکھیں گے تو بلی پڑھیں گے. قبیلوں کے نام تھے اس لیے اس میں 19-20 کا فرق بھی چلتا ہے, کہیں سے آپ کچھ سنیں گے کہیں سے کچھ. تو آئیے, جیسے اس وقت سانس کھینچ کے بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھتے ہیں بقیت دنوں میں بھی, کہا کتنے آئے 12, بس 12 سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو لفظ بلفظ لکھنا ممکن نہیں ہوتا, صرف اس میں سے پوائنٹس لے لیا کریں. اور قصی سے اپنی قرابت کا ذکر کیا. قصی کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں ایک بزرگ تھے, یعنی ایک نسبت چلتی آ رہی تھی, ایک خاندان تھا. تو ان سے اپنی قربت کا ذکر کیا, یعنی اس کو اپنی زبان میں ہم ایسے کہہ لیں کہ اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا. اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی اسے بتایا. آپ نے انہیں مرحبا کہا. یہ ہے نوٹ کرنے کی بات, مرحبا. لفظ مرحبا کیا ہوتا ہے؟ راحبا اس کا روٹ ہے. راحب کہتے ہیں کشادہ ہونے کو. قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے وداقت الارض, زمین ان پہ تنگ ہو گئی جبکہ بیمار راحبت, جبکہ وہ کھلی تھی. تو رحب جب مرحبا کسی کو کہتے ہیں تو ایسے جیسے آرمز کو اوپن کر دینا کہ ہمارے ہاتھ کھلے ہیں, یعنی کسی کو دے کر خوشی کا اظہار کرنا. اور عمل کی بات لکھیے, جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کو اس کو بڑے فریش فیس سے ملنا ہے, مرحبا, ویلکم, اسمائل. تیوریاں نہیں چڑھانی, چہرے پہ گھٹن نہ ہو, آنکھیں اندر نہ گئی ہوں, اور یہ آنے والے کا حق ہوتا ہے. ایون کوئی آپ سے لڑنے کی نیت سے آ رہا ہے, ایون کوئی آپ کو ڈانٹنے کی نیت سے آ رہا ہے, لیکن آپ کے چہرے پہ اتنی خوشی کا اظہار ہو اس کو دیکھ کر کہ وہ بات ہی بھول جائے کہ میں کیوں آیا تھا. اور آپ نے ان کو ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی. سبحان اللہ, دیکھیے خوشخبریاں دیا کریں. جو لوگ بھی آپ سے ملنے آتے ہیں نا, کبھی دکھی آئیں گے, کبھی جاہل آئیں گے, کبھی ضرورت مند آئیں گے, کبھی کوئی آپ کی مدد کرنے کی نیت سے آئیں گے, ہمیشہ خوشخبریاں, بشارتیں. کوئی آئے گا روتا ہوا, ہائے لکھنا نہیں آتا, ہائے پڑھنا نہیں آتا, ہائے بیٹھ نہیں سکتی, ہائے چل نہیں سکتی, تو یہ نہ کہ یہ بھی کرنا پڑے گا, وہ بھی کرنا پڑے گا, بہت مشکل ہے, دس اینڈ دیٹ, بلکہ کیا کہ کوئی بات نہیں, سب آسان ہے, آپ آ گئے اتنا ہی بہت ہے. اور کاہنوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا. یہاں سے کیا پتا چلا؟ کہ موقع دیکھ کر اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آنے والے کے اندر بہت ہی زیادہ اس کے عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنے تو طریقے سے بات کی جا سکتی ہے, لیکن میرے اور آپ کے لیے ابھی قطن اس کی اجازت نہیں. کوئی پہلی دفعہ ہمارے پاس آئے, آپ اس کے گلے میں تعویذ دیکھ رہے ہیں, آپ ہاتھ میں کڑا دیکھ رہے ہیں, یا اس کا حال حلیہ آنا جانا, چہرہ مہرا اس کا ایسا ہے کہ اسلام سے میچ نہیں کھاتا, تو آپ کہیں کہ نہیں, چونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا تو ہم بھی کہیں. وقت وقت کی بات ہے. اور یہاں دیکھیے کہ کتنا وقت لگا ہوگا, اور یہ قبیلہ کوئی پہلا نہیں تھا. پھر دوسری بات ہے کہ انہوں نے اپنی قرابت کا بھی ذکر کیا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لوگ نئے نہیں تھے. وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے. یہ لفظ بڑا خوبصورت مجھے لگتا تھا کتابوں میں. اکثر آپ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح سے لوگ اپنے معاملے کو لے کر آتے تھے اور فوراً مسلمان ہو جاتے تھے. آج بہت ٹائم لگتا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف آتے ہوئے. اس کی وجہ ایک تو باہر کی رغبتیں اور ڈسٹریکشنز بھی ہے, لیکن ہو نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارا طرز عمل بھی ایسا نہ ہو. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ کوئی حصہ ہدایت کا طلبگار ہماری پاس آ جائے تو فوراً مسلمان ہو جائے. اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے. ان کے بعد ربیع الاول 9 ہجری میں بلا کا وفد آیا, یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے. پچھلے دنوں ہم نے ایک مزہ چکھا کہ ایک سسٹر کسی درس میں ملی اور اسی ایک درس میں انہوں نے اللہ کی بات سنی اور درس کے آخر میں شہادہ دے دی. اور الحمدللہ دن بدن اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق, محبت, ایمان بڑھتا جا رہا ہے. باقی چیزوں میں تو وقت لگتا ہے, لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے. تو میں نے اس ٹھنڈک کو محسوس کیا. یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا میری زندگی کا, کیونکہ اتنی جلدی کوئی نہیں ایکسیپٹ کرتا. اور ہم نے اس کو بہت سمجھایا کہ کہیں یہ جذباتی بات تو نہیں, کہیں کچھ نہیں. تو وہ پھر کہتی نہیں, میں ہوش سے کہہ رہی ہوں, میں اپنے دل سے, میں تو باجی رب کو ڈھونڈ رہی تھی, مجھے مل گیا, تو اب میں دیر کیوں کروں. تو بالکل ایسے دل ہرے ہوتے ہیں. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے اور آپ کے ارد گرد, آپ کے نیبرز میں, آپ کی کولیگز, آپ کے گھروں میں کام کرنے کے لیے آنے والے لوگ. طلب رکھا کریں کسی کو ایک دودھ کا کین, کسی کو ایک جوس کا ڈبا دے کے ایک اسمائل کے ساتھ اگر آپ دین کی بات کر دیں, بہت سارے لوگ سنتے ہیں. یقین کریں, ٹریولنگ میں سب سے زیادہ جو چیز ہم فیل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو نان مسلمز کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. اور اس میں سفر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ ایک طرح کا تھوڑا سا سٹاپ لے چکا ہوتا ہے. کسی کو آپ کسی کی جاب پہ کھڑے کچھ کہیں گے, ہو سکتا ہے اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہو. کسی بزنس مین کو روکیں گے تو وہ نہیں سنے گا. لیکن سفر ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ کام کر کر کے تھکا ہوتا ہے اور بس بیٹھ کے آ کے موسٹ آف دا ٹائم انتظار ہی کیا جاتا ہے. تو بہت زیادہ افیکٹو چیز ہے. آپ لوگ بھی اس پہ اپنے لیے دیکھا کریں. ٹرین میں جب جاتے آتے ہیں, جان کی جگہ ڈھونڈ کے ایسے بندے کے ساتھ بیٹھا, بندے سے میرا یہ کہ آپ ذرا فیمیلز ہیں تو فیمیلز کے ساتھ ہی بیٹھیں, بہتر ہوگا. جو آپ کو ذرا سافٹ لگے پھر کوشش کریں. بات جب ہم 3-4 لوگ ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آج وہ کٹھے بیٹھ جاتے ہیں سارے, ایسے نہ کیا کریں. ایک بیٹھے نا, آپ 4 لوگ ہیں تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ 3 چیئرز پہ سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ اشارے سے پہلے سی بات ہے ایک ایک جا کے ایک ایک کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہیلو, ہاؤ یو ڈوئنگ, کیا حال ہے, پہلے ان سے سنیں, ان کی بات کریں, پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی ایک بات, پہلے مرض ڈھونڈیں, پہلے اس کی وجہ دیکھیں کہ اس کا مرض کیا ہے. اس کو اللہ کی پہچان نہیں تو آپ اسلام کی بات کیا کریں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے. اس طرح سے اللہ کے نبی کے پاس لوگ آتے اور مسلمان ہو جاتے. ایک اور قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ, ان کا وفد آیا سن 9 ہجری کے شروع میں. 10 لوگ آئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. ان لوگوں نے سلام کیا, پھر ان کے ترجمان نے کہا, ترجمان کس کو کہتے ہیں, انٹرپریٹر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے. یہاں سے اب ایک اور آپ کے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ جب بیچ میں لینگویج بیریئر ہو تو کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, کیا کہا ان کے ترجمان نے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں, اور اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا, پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا, سبحان اللہ, اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی, اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی,
یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
یہ سورت حجرات کی آیت نمبر 17 یعنی 17 ہے. وہ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب لوگ اسلام قبول کرتے ہوں گے اور ان کی کسی بات کے اوپر فوراً ہی قرآن نازل ہو جائے۔ جیسے آج ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا، تو ہمارا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ چلے اس وقت اللہ کو کیسا لگ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہوتا، صرف دل کی خوشی اور سکون کی صورت میں ایک بشارت مل جاتی ہے کہ اچھا کام کیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہ چیز بھی لوگوں کے لیے بہت اچھی تھی کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہماری کون سی بات اللہ کو اچھی لگی اور کون سی اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلاً فال گیری کے لیے چڑیا بگانا، کہانت اور کنکری مارنا، آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ اب فال گیری کے لیے چڑیا بگانا کیا ہوتا ہے؟ عربوں میں رواج تھا، جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے، اس کا ڈسیزن لینا چاہتے تھے، تو وہ پھر پرندے لے کر کچھ پڑھ پڑھا کر اس کو اڑاتے تھے۔ پرندہ اگر دائیں طرف چلا جائے تو کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کر لو، یہ تمہارے لیے بھگوان ہے، اور اگر پرندہ الٹی طرف چل پڑے تو کہتے تھے نہیں، یہ کام نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس کا ایک بڑا خوبصورت آلٹرنیٹ ہمیں دیا، اور وہ ہے استخارہ۔ اللہم انی استخیرک بخیرک میں، اگر آپ دیکھیں دعا استخارہ، تو یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو تو اس کو آسان کر دے، اور اگر مشکل ہے تو اس سے مجھے بہتر چیز دے دے۔ تو آج ہمارے پاس بھی یہ کرائیٹیرین آ گیا کہ ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہانت کیا ہے؟ پامسٹری کہہ لیں، جوتشیزم کہہ لیں، کہ آنے والے وقت کا حال معلوم کرنا، قسمت کا حال، ستاروں کا زندگی پہ اثر، دس اینڈ دیٹ، یہ درست نہیں ہے۔ کنکری مارنا، کنکریاں مار مار کے بھی قسمت معلوم کرتے تھے، یعنی ابس کام تھے جن کا وہ شکار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے منع کروایا نبی کے ذریعے۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے، اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ رمل بھی ایک اصطلاح ایسی لگتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ آنے والے وقت کا حال معلوم کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کا جواب بڑا مبہم ہے، کوئی نبی تھے، اب ہے نہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ علوم اگر ایگزسٹ بھی کرتے ہیں لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مثلاً لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، ستاروں کا زندگی پہ اثر، یہ علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلام منع کرتا ہے اس علم سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ طریقے اختیار کیے جائیں تو انگور کا جوس جو ہے وہ شراب میں بدل جاتا ہے، یہ ایک ٹرو فیلنگز ہے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اجازت نہیں ہے تو ہم اس کا طریقہ کیوں پوچھیں؟ تو بالکل اس طرح کی باتیں بعض کہتے ہیں، نہیں سچی ایسے ہوتا ہے، بعض لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا روحوں کو بلاتے ہیں، بعض کچھ، کوئی کچھ، ہوں گی کچھ باتیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں اسلام نے دی کہ ہم اپنا وقت ان بیکار چیزوں میں گزاریں، اس کے بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں تو معاملے جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے ان کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا، اسے تحائف سے بھی نوازا گیا۔ چند دن میں فرائض سیکھ لیے، یہ ہے اصل بات۔ جب بھی کوئی بندہ دین پہ آئے تو سب سے پہلے آپ اس کو فرائض بتائیے، سمپل ٹو کمپلیکس، آسانی کے ساتھ طریقے چلتے جائیں، ایک دو ادھر سے ادھر کریں، کبھی لوگوں کو سائیڈ ایشوز پہ نہ الجھائیں۔ کوئی پوچھے بھی تو کہنا نہیں اٹس ناٹ فار یو ناؤ، پہلے پہلا سٹیپ، پھر دوسرا۔ بالکل ایسے کہ ایک شخص زمین پہ کھڑا ہے اور 20 سیڑھی ہیں، تو آپ اس کو پہلے دن 19ویں سیڑھی پہ کھینچیں گے تو وہ گرے گا نا۔ تو لوگوں کو ہمیشہ رخصت دیں، رعایت دیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کریں کہ وہ اپنے دین کو خود بخود ایک ایک کر کر اس کی ساری سیڑھیوں کو عبور کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک وفد تھا، تجیب کا وفد۔ تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے، یہ لوگ اپنی قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے، یعنی فقیروں کو دیے جاتے ہیں وہ صدقات، تو اس سے کچھ بچ گئے تو لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوشی ہوئی، آپ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا، یعنی بڑا پریسٹیجیس، بڑا ویل آرگنائز قسم کا گروہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، جب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت تو پھر ہم کیا کریں، اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے ساتھیوں، دوستوں، رشتہ داروں، گھر والوں، بچوں، شوہروں اور بیویوں کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ سے دعا کریں۔ کسی شخص کی بھی ہدایت مطلوب ہے نا، تو آپ پہلے اللہ سے دعا کریں۔ پہلے ہم فتوے دے دیتے ہیں، یہ نہیں مانیں گے، ان کو نہیں پتا، وہ تو بڑے بگڑ گئے۔ اللہ دل بدل دیتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی مائکرو حصہ پیچھے کر دیں، اللہ کن کہہ دینا، تو آج دنیا میں جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، سب سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ صرف ایک کن ہوتا ہے، کبھی مایوس نہ ہو۔ کوئی جتنا زیادہ ہدایت سے دور لگے، اتنی زیادہ تڑپ کے دعا کریں۔ اصل میں یہ میری اور آپ کی تڑپ کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم باتیں شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دوستیں ہیں، آپ کورس میں آ گئیں، وہ نہیں آ رہی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ڈسکس کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی نہیں وہ بھٹک گئی، وہ نہیں آئے گی، اس کو شوق نہیں، اتنا بلایا، اتنا بلا تیرے۔ دل میں اخلاص رکھیں، لکھیں ذرا چند باتیں، لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے کیا ذرائع بنتے ہیں، دل میں ان کے مخلص رہیں۔ کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا یا تقابل یا بڑھوتری والا معاملہ نہیں، خلوص سے دعا مانگے، زبان پہ دعا رکھیں اور عمل سے کوشش کریں، اور مال کے ساتھ تحفے تحائف دے کر ان کا دل نرم کریں۔ یہ چار کام کر لیں آپ، زبان پہ کبھی ان کے خلاف کوئی بات کسی دوسری دوست سے بھی نہ کریں، بات پہنچ جاتی ہے وہاں بھی جہاں آپ نہیں پہنچتے۔ اللہ سے چپکے چپکے دعائیں کریں، تحفے دیں، ملیں جلیں، اچھی اچھی باتیں کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم سب اس وقت یہ نیت کر لینا کہ جتنی بھی میری دوست، سہیلیاں، فیملی کی جو عورتیں جو ابھی دین سے نہیں باقاعدہ جڑی، میں نے ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا، پہلے اپنے اوپر اس چیز کو باندھیں، خود کو باندھیں، میں نے ان کی برائی نہیں کرنی۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ یہ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں ہو، ہو سکتا ہے وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، خود بخود اللہ تعالیٰ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان کے دلوں میں سے آپ کا بغض اور نفرت ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب آپ کسی کے لیے سیریس ہوتے ہیں نا، سنسیئر ہوتے ہیں، تو اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہم جب گھلے ملے جذبے رکھتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، تو اگلوں کو ہم سے پھر چیڑ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہدایت تو واقعی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اسباب بندوں کے پاس ہیں۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے؟ اب بڑے غور سے سننے کی بات ہے، آگے سب کو تحفے دیے، اچھے دیے، یہاں سے بھی بات ہے، بہترین چیز کا تحفہ دیں، یہ نہیں کہ سب سے اچھی اپنے لیے رکھ لیں اور بیکار دے دیں، چلو دے دو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے آپ کے لیے کام کی نہیں، وہ دوسرے کے لیے آسان بھی ہو، یعنی افضل کا فرق ہو سکتا ہے، آپ کے لیے ایک چیز اتنی اٹریکٹیو نہیں، دوسرے کی چوائس چینج ہو، وہ اس کو بہت اچھی لگے، لیکن بالکل ایسی چیز جو لیٹ ڈاؤن کرنے لی ہو، وہ نہیں کسی کو دینی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے پوچھا سب کو مل گئی ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے، یعنی بچہ سمجھ کے چھوڑ آئے ہوں گے، یا پھر سامان کے پاس چھوڑ آئے ہوں گے، کوئی ریزن ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے بھی بھیجو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی حکمت، بچے بچے کو اہمیت دیتے تھے۔ ہم بات ہے بچوں کا سارا کانفیڈنس مار دیتے ہیں، بیٹھو تم بچے ہو، تمہیں نہیں پتا، ہم دیکھ لیں، نہیں، آپ نے ان کو بلایا۔ وہ آیا تو عرض برداس ہوا، یعنی اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسی جماعت سے ہوں جو بھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے۔ سوچے ذرا کیا ضرورت ہوگی اس کی؟ آپ نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ اللہ اکبر، کیا یہ بچہ؟ جس کو آپ بچہ سمجھتے ہیں نا، وہ بڑوں سے بھی سمجھدار ہے۔ اس نے دنیاوی چیزوں کی طلب نہیں رکھی، بلکہ ہدایت مانگی، جس کے ساتھ ہر چیز نعمت بن جاتی ہے۔ آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی، اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے کا حکم دیا. کیا پتا چلا, مانگی تو نہیں اس نے دنیا لیکن مل گئی, ملنی تھی. اس عمل کی بات کیا ہے کہ ہمیں جو ملنا ہے نا وہ مل کے رہے گا, جلدی کر لیں یا نہ کریں. اور دعا کا اثر دیکھیے کیا ہوا, چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا, یعنی اللہ نے اس کے دل میں ایسی قناعت ڈال دی کہ لالچ ختم ہو گیا. زمانہ ارتداد میں, ارتداد کیا ہوتا ہے؟ رد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعد بہت سارے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے, جو عموماً ہوتا ہے. جب لیڈرز راستے سے ہٹتے ہیں تو بہت سارے کچے پکے جو ہوتے ہیں وہ پھر ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی دمخم نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہ ہوا تھا مسلمہ کذاب کے دور میں, اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کر کے کچھ قبیلے مرتد ہوئے تھے. تو یہ سب جب ہٹے تو یہ شخص نہ صرف یہ کہ اسلام پر ثابت رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ اور نصیحت کی, چنانچہ وہ بھی اسلام پر ثابت رہی. اب آپ اس پہ سوچیں ذرا, اللہ کے نبی اگر اس بچے کو نہ بلاتے تو ایک بندے کی خیر سے کتنے محروم رہتے. تو میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اہمیت دیں, اپنی یوتھ کو بھی سامنے لائیں. درس کے لیے آپ آتے ہیں, ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ بچیوں کو ساتھ لائیں, کمپنی دیں, چلو بچے چلتے ہیں, آؤ چلتے ہیں, آج میری دوست کے گھر ہے, آج مسجد میں, آج ادھر ہے, کہیں پڑھنے جاتے ہیں, کہیں کوئی اسپیکر آتا ہے ادھر شہر میں, کوئی کانفرنس ہے, کوئی بڑا پروگرام ہے, ساتھ لے کر چلیں بچوں کو. آج ایک بہت ہی زیادہ اندیکھی قسم کی دیوار جو ہمیں اپنی نسلوں کے اور اپنے بیچ میں دکھ رہی ہے نا, وہ یہی ہے. ایون اگر میں نے نوٹ کیا, ایک ہی فنکشن ہے, فیملی ایونٹ ہے, دین کے نام پہ پیرنٹس بھی جا رہے ہیں لیکن بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا الگ سے پروگرام بنایا, ہم آئیں گے لیکن ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے. بہت خطرے کی بات ہے. یعنی فیملیز کی یہ جو ٹائز ہیں نا, یہ دن بدن ٹوٹ رہی ہیں. اور بچے آئے ہوئے ہیں, کدھر ہیں پتہ کوئی نہیں ہے, وہ کیا کھائیں گے پتہ کوئی نہیں, وہ دوستوں سے کھائیں گے, ظلم ہے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو باپ سے زیادہ دوست پیارا ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیں تو سلولی سلولی مسلمان بھی اس طرف چل پڑے ہیں. تو لہٰذا ان اٹینڈڈ مت چھوٹیے اپنے بچوں کو, یہ آپ کا ایسٹ ہے. شروع سے جب آپ نے عادت ڈالی ہوگی کہ بیٹا تم بہت قیمتی ہو, میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتی اور میں مس کرتی ہوں تمہیں, تم میرے ساتھ ہوتی ہو یا ہوتے ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, محبت کی ڈوریوں میں باندھ کے لائیں ان کو. یہ نہیں سیدھے رہو, کدھر جاؤ گے, کیا کیا ہے, شک کے سانپ نہ ان کے سینوں میں لوٹیں کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. تو باقی یہ ہے کہ کوشش کرتے رہے, اللہ تعالیٰ بعد میں ان کے دلوں میں خود بخود ڈالے گا. تو یہاں سے ایک بچے کے اسلام کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پوری قوم کا اسلام مضبوط ہوا. دعا بھی کر لیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایک ایسا بشک اٹھا دے کہ جو پورے خاندان کو ہدایت پہ لانے کا ذریعہ بن جائے.